کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن کھلی اسلام کی آنکھیں ہوا سارا جہاں روشن عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا عرب کے چاند زد کے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ فیضان اسلام لیے حاضر ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عمل ہی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی نیتیں کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ دیکھوں گا. ذہن نصیب اس کی اہم باتوں کو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتیں آج آپ کے ذہن میں کلیئر ہوں گی, کئی سوالات کے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جوابات ملیں گے. جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ماہ فاخر جماد الآخر ماہ عبد القادر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب یہ مہینہ ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم جو سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں, مفتی صاحب کے جوابات کا سلسلہ ہوگا ولایت اور کرامت کے موضوع پر. تو آئیے, جو میرے پاس سوالات موجود ہیں ان سے میں ابتدا کرتا ہوں. مفتی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ.
آج کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے, یہ ماہ فخر جماد الآخر کا. حضور آپ ارشاد فرمائیے کہ ولی کے معنی کیا ہے. ہم کہتے ہیں ولی اللہ, اللہ کے ولی, ولی اللہ, تو آخر لفظ ولی اس کے معنی کیا ہے اور ولایت کسے کہتے ہیں اور اس کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ ارشاد فرمائیے.
پانے کے طریقے پر آپ نے ذرا زیادہ ایمفیسائز کیا
اور دل کی بات جان لیا.
ولی کا جو لفظی معنی ہے لغت کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ ہے دوست اور قریب. اور بھی معنی ہے لیکن یہ معروف معنی ہے, مددگار بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو ولی کا معنی ہے دوست, ولی کا معنی ہے قریب. جو کسی کا دوست ہے, جو کسی کے قریب ہے, اسے اس کا ولی کہا جائے گا. اس کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے اور یہی معنی تقریباً شرعی جو اصطلاحی معنی ہے یہ اس کے بالکل قریب قریب کر کے ہے کہ جو شخص اللہ کا دوست ہے اور جو اللہ کے قریب ہے اسے ولی کہا جاتا ہے. اب جو اللہ کا دوست ہے اسے اللہ کا ولی کہیں گے, جو اللہ کے قریب ہے اسے اللہ کا ولی کہا جائے گا. ولی کی جو شرعی تعریف ہے, جو اصطلاح کے اندر یعنی جو شرعی بول چال کے اندر اس کی تعریف ہے, وہ ہے کہ ولی وہ ہے جسے اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہے, اللہ تعالی کی پہچان جسے نصیب ہے, اور اس کے ساتھ وہ عبادات پر استقامت رکھتا ہے, اسے عبادات پر استقامت حاصل ہے, اور اس کے ساتھ وہ گناہوں سے بچنے والا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات سے بچنے والا ہے. اپنے نفس کے پیچھے نہیں چلتا, اللہ کی مرضی کے پیچھے چلتا ہے. گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا, ہو جائے تو فوراً اسے توبہ کر لیتا ہے. تو یہ ولی ہے, یہ ولی کی شرعی معنی ہے. گویا چار چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک یہ ہے, یعنی اس میں جو عقیدے کی درستی ہے وہ تو قطعی طور پہ ایک چیز ہے نا, اس کو تو یہاں بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے. وہ تو ایک جو صحیح مسلمان ہے اس کے لیے بھی ایک بنیادی سی چیز ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, عبادات پر اسے استقامت نصیب ہو, گناہوں سے وہ بچنے والا ہو اور ان پر اصرار نہ کرے, اگر ہو جائے تو گناہ پر اصرار نہ کرے, اور اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے. صحیح, یہ چار چیزیں. یہ تو ہے ولی. ولایت کیا ہے؟ تو ولایت جو یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں انہیں کو ولایت کہتے ہیں, یعنی اللہ کی دوستی کو ولایت کہتے ہیں,
سبحان اللہ,
اللہ کے قرب کو ولایت کہتے ہیں. اب یہ بات کہ ولایت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے, یہاں پر پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ولایت بیسیکلی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آدمی اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کر سکے.
ٹھیک
ٹھیک, اسے کہتے ہیں قصب, کسب کا مطلب ہے کہ جسے آدمی محنت سے حاصل کرتا ہے. ہم مزدوری کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں, ہم نوکری کرتے ہیں پیسے کماتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں ہمیں ثواب مل جاتا ہے. تو ولایت ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کام کریں گے تو ولی بن جائیں گے. ایسا نہیں, یہ اسے کہتے ہیں وہبی. وہبی کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے.
صحیح,
اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے ولایت, آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا.
صحیح,
البتہ یہ ہے کہ جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ انعام بھی فرما دیتا ہے.
سبحان,
یعنی ایک ہے کہ اعمال کے ساتھ بطور جزا کے یہ مشروط ہو.
صحیح,
کہ جو آدمی یہ اعمال کرے گا اسے ولی بنا دیا جائے گا, ایسا نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ یہ وعدے کے طور پہ ہو تو یہ گویا پھر یہ قصبی چیز ہو گئی کہ آدمی یہ کرے گا تو وہ ولی بن جائے گا. تو یہ اس طور پر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی عمل کرے, استقامت حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے اسے یہ عطا فرما دے.
سبحان,
ٹھیک, تو طے شدہ اجرت یہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
طے شدہ ثواب یہ نہیں ہے, انعام الہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے عطا فرما دے.
سبحان,
لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے آخر پر بندے کو اپنا ولی منتخب فرما لیتا ہے.
سبحان,
جیسے اگر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں,
کیا بات,
کوشش کرتے ہیں, ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں.
سبحان,
جو اللہ کے خاص راستے ہیں اللہ کے قرب کے, اس کی معرفت کے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, ہم اسے اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اعمال میں مجاہدہ کرنا, کوشش کرنا, مشقت اٹھانا, استقامت حاصل کرنا, یہ بندے کے لیے معرفت کے اور ولایت کے راستے کھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات, اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے, بڑی معروف حدیث ہے جو اولیاء کرام کی شان میں بیان کی جاتی ہے. اس میں کیا فرمایا گیا کہ حدیث مبارک کی جو ابتدا ہے, من اعادى لي وليا فقد اعذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب اس حدیث مبارک کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض و واجبات ہیں جو میں نے اس پر لازم کی ہیں.
اللہ اللہ,
تو حدیث مبارک میں فرما دیا کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا, اور یہ قرب ولایت ہے.
صحیح,
تو فرمایا کہ بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ ہے افترضتہ علی, جو میں نے اس پہ فرض کی ہیں, اس پر میں نے لازم قرار دی. اور اس کے آگے فرمایا, اور بندہ نوافل کے ذریعے, فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل کے ذریعے بندہ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں.
کیا بات ہے, سبحان.
اب یہ جو خدا کا محبوب بننا ہے, یہ خدا کا ولی بننا ہے.
صحیح, صحیح.
تو اب اس حدیث مبارک کے اندر بھی کیا چیز واضح ہوئی کہ ولایت کا جو ایک سیکوینس ہے, جو اس کا ایک میتھڈ ہے, اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ عموماً ولایت یوں دیتا ہے.
صحیح,
وہ یہی بیان فرمایا کہ پہلی چیز ہے فرائض و واجبات پہ عمل, اور دوسری ہے اس کے ساتھ نوافل کی کثرت. نوافل سے مراد نفلی نمازیں نہیں ہے صرف, نوافل سے مراد ہے ہر شعبے کے فرض کے علاوہ جو چیزیں.
صحیح,
یعنی نمازوں کے اندر نفلی نمازیں ہو
گئی,
روزوں کے اندر فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے ہو گئے, اور حج کے اندر فرض حج کے علاوہ نفلی حج و عمرہ ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت بڑا دائرہ, یعنی حقوق العباد کا بھی بہت بڑا دائرہ ہے. آدمی کا مسلمانوں سے ایک خدمت وہ ہے جو ماں باپ کی آدمی پہ فرض ہے.
صحیح,
لیکن اس سے بھی زیادہ کرتا ہے,
ایکسٹرا.
ٹھیک ہے, اچھا, شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے جو فرض واجب حقوق ہے وہ پورے کرتا ہے, لیکن اس میں بھی نفل کا درجہ بھی ہے.
کیا
بات, اچھا, بیوی کے حق میں ایک شوہر کی خدمت فرض و واجب کے مرتبے میں ہے, ایک نفل کے مرتبے میں.
صحیح,
تو وہ اس کو پورا کرتی. تو
بات,
نفل کا تعلق جو ہے وہ دین کے سارے شعبوں کے ساتھ ہے, اس کا تعلق صرف نماز کے ساتھ. ہم نوافل کا لفظ بولتے تو عام طور پہ نماز کی طرف اور زیادہ ہی ہے, تو روزہ آ جاتا ہے اس میں کہ نفلی روزہ. تو اب ان احادیث مبارکہ میں, اس حدیث مبارک میں بھی جو بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور خدا کا محبوب بن جاتا ہے. تو یہ بات کہ ولایت وہ بھی ہے, اللہ کا خاص عطیہ ہوتی ہے, عطا ہوتی ہے, یہ آدمی محنت سے حاصل نہیں کرتا, محنت سے حاصل نہیں کرتا اس معنی میں کہ اس کے اوپر یہ طے شدہ بات نہیں ہے کہ اسے ولایت مل جائے گی. لیکن عموماً اللہ تعالیٰ ولایت کا مرتبہ دیتا انہی کو ہے جو عبادت کے راستے پر چلتے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ جو ایک اس کی فیور کے اندر, یعنی اس چیز کی فیور میں کہ آدمی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرما دیتا ہے. اس میں آپ اولیاء کرام کی سیرتوں کو دیکھیں,
ٹھیک,
جیسے آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھیں. آپ ویسے تو پیدائشی ولی تھے, ٹھیک, لیکن ایک ولایت وہ ہے کہ جو آپ کو وہ عطا کی گئی کہ جسے دنیا نے جانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں.
سبحان,
اس سے پہلے کے جو آپ کے مراحل ہیں وہ کیا ہیں؟
صحیح,
عبادت روز, یعنی 20 سال تک, 20 سال کا عرصہ عبادت کی اور پھر آپ کو وہ مقامات عطا کیے گئے جو دنیا نے دیکھے.
سبحان,
اچھا آپ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو دیکھ لیں, ان کا جو مرتبہ ولایت ہے اس سے پہلے جو ان کی زندگی ہے وہ کس کام میں گزری؟ عبادت, 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 علم دین سیکھنا, علم دین سیکھنا, عبادت کرنا. اچھا آپ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھ لیں, آپ کو یہی ملے گا کہ جو جب ان کو ولایت ملی ہے تو اس سے پہلے ان کے پیر صاحب نے, ان کے مرشد گرامی نے ان کو وہی چلوں سے گزارا, عبادت سے گزارا, دل کی طہارت, دل کی صفائی, ان پاکیزگی, ان چیزوں سے گزارا. تو ان چیزوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ولایت کا عمومی راستہ یہی ہے, اگرچہ ولایت اس پر موقوف نہیں اور یہ ولایت کو لازم نہیں.
جی ٹھیک
ٹھیک, ولایت اس پر موقوف نہیں, یہ ولایت کو لازم نہیں, لیکن عام طور پر جو اللہ تعالیٰ ولی بناتا ہے وہ بناتا اسی کو ہے کہ جو خود بھی بندہ کوشش کرتا ہے عبادت کے راستے پر, نفل کے راستے پر, خوف خدا کے راستے پر, محبت الہی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انعام کے طور پہ اسے ولایت عطا فرما دیتا ہے.
سبحان, سبحان. تو یعنی یہاں پہ یہ بات ایک پتہ چلی کہ جو اگر اس کو ہم سمرائز کریں کہ ولی کے معنی دوست, مددگار اور قربت کے ہیں. ولی کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور اسے عبادات پر استقامت ملتی ہے, وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے. یہ بھی پتہ چلا مدنی چینل کے ناظرین کہ ولایت یہ وہ بھی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, قسمی نہیں, اور فرائض و واجبات پر مداومت کرنی پڑے گی. تو حضور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بغیر عمل کے کسی کو ولایت مل سکتی ہے؟ جیسے آج کل وہ بڑا ہے نا کہ بھائی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شریعت جو ہے نا یہ تو راستہ چلنے والوں کے لیے, ہم تو منزل تک پہنچ چکے ہیں. تو جیسے کوئی آدمی طریقت پر چلے اور شریعت پر نہ چلے تو ولی بن سکتا ہے؟ اچھا لوگوں کو بڑا ہی کامن وہ ہے کہ میاں طریقت کو سمجھو, تم ابھی طریقت کو جانتے ہی نہیں ہو, شریعت پر جو ہے نا وہ ہو. تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے کہ کیا بغیر عمل کے بھی ولایت مل سکتی ہے یا نہیں, بغیر عمل کے جیسے مجذوب کو ولایت مل جاتی ہے.
اچھا,
یعنی مجذوب جو ہے وہ عمل ہی نہیں کرتا, یعنی دکھنے کے اندر جو پاگل ہے,
صحیح,
جس کی عقل سلامت نہیں ہے. پاگل کا لفظ چونکہ ولی کے اعتبار سے ہم نہیں استعمال کرتے, لیکن وہ جو ایک یعنی ظاہری اعتبار سے جو وہ ہے تو اس پر تو یہی اطلاق ہوتا ہے, یعنی مجنون ہوتا ہے وہ, اس کی عقل سلامت نہیں ہوتی. جس کی عقل سلامت نہیں ہے اس پر احکام شرع بھی نہیں ہے, تو شریعت نے نماز بھی اس پہ فرض نہیں کی ہوئی, تو اسے تو بغیر عمل کے بھی ولایت مل جاتی ہے. لیکن یہ کیفیت بھی ولایت کے بعد ہی ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ پہلے وہ بے عمل تھا اور بعد میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اچھا ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ بغیر عمل کے ولایت سے اگر تو یہ مراد ہے کہ جو ضروری اعمال ہیں وہ بھی چھوڑ دے, جیسے نماز ہے, یعنی عام طور پر جو بے عمل ولایت کی بات ہے وہ ہوتی اسی اعتبار سے کہ یار فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا, یعنی فلاں پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے اور عورتوں کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں آ کے, پردے کا لحاظ نہیں کرتے.
جی,
تو اب ان چیزوں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ ولی ہے یا نہیں. تو جو شریعت کے فرض احکام ہیں اگر کوئی شخص انہیں ترک کرتا ہے تو ولی نہیں, فاسق ہے. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا وہ فاسق ہے, کیونکہ حدیث مبارک جو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے, جس دروازے سے اس نے گزر کے جہنم میں جانا ہے. تو جہنمی تو ولی نہیں نہ ہوگا.
صحیح صحیح,
جو بے نمازی ہے جس کا نام, یعنی ایسا ولی کہ جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا, ایسا ولی تو نہیں نہ ہو سکتا. تو لہذا ترک عمل سے، بے عملی سے مراد اگر تو فرائض و واجبات کا ترک ہے، پھر تو اس کے ولی ہونے کی کوئی صورت نہیں. یعنی اس حالت میں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے بعد بن جائے تو وہ ایک جدا بات ہے، لیکن بے عملی کے زمانے میں وہ ولی بنا دیا جائے تو ایسا نہیں ہے. تاریخ نماز ہے، فرائض کا تاریخ ہے، واجبات کا تاریخ ہے، گناہوں کا مرتکب ہے، ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے، ولی نہیں کہلاتا.
ٹھیک.
ولایت کیا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا، اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے. ٹھیک. اب اللہ کسے محبوب بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
کیا بات.
اے نبی تم فرماؤ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو ولایت اللہ کا محبوب بننا ہے، اور اللہ کے محبوب بننے کا راستہ خود اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کے طریقے پر چلنا. لہذا جو بے عملی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اس حالت میں ہرگز ہرگز ولی نہیں بن سکتا. اچھا اب یہ بات کہ بھائی چلے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں طریقت پر چلتا ہوں شریعت پر نہیں، یہ کہنا جو ہے یہ درست یوں نہیں ہے کہ شریعت اور طریقت ہے کیا. یا تو یوں ہے کہ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز ہے، اور یا یہ ہے کہ طریقت جو ہے یہ شریعت پر عمل کرنے کے اعلیٰ درجے کو کہتے ہیں.
سوہم.
یعنی طریقت شریعت سے جدا نہیں،
جدا نہیں، الگ نہیں،
جدا نہیں ہے.
ٹھیک.
یہ اسی کا ایک بہترین حصہ ہے، یہ اسی پر اعلیٰ درجے کا عمل ہے. جیسے ہم نماز پڑھیں پانچ وقت کی نماز، فجر کی نماز پڑھی، وضو کیا، اللہ اکبر، نماز شروع کی، ختم کر دی، ہمارا دھیان کدھر تھا، کہاں تھا، یہ ہم نے اس کی پر کوئی توجہ نہیں کی، یہ تھی ہماری شریعت.
صحیح.
لیکن یہ شریعت کا ابتدائی حکم تھا کہ بھئی تمہاری نماز ویلڈ ہے کہ فرض ادا ہو گیا تمہارا. لیکن اسی کو اگر خشوع و خضوع سے ادا کیا جاتا،
کیا بات،
اسے پوری توجہ سے ادا کیا جاتا، اس میں قراءت قرآن پاک پر تفکر کیا جاتا، اس میں سجدے کے اندر بارگاہ الہی میں حاضری کا تصور کیا جاتا، اتحیات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہوتا، درود پڑھتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوتا. اب اگر یوں کر کے ساری نماز پڑھی جاتی تو یہ کیا شریعت سے باہر نکل گئی؟
نہیں.
یہ بھی شریعت ہے، لیکن یہ شریعت کا اوپر والا درجہ ہے جس پر طریقت کا اطلاق آتا ہے.
کیا بات.
اب یہ طریقت ہے لیکن شریعت سے خارج نہیں.
صحیح.
اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جسے آپ ظاہر طریقت میں شامل کہیں گے اور شریعت سے خارج قرار دے دیں.
جی.
اب دیکھیں وہ معتبر ہے. ایک آدمی نے نماز پڑھی.
ٹھیک.
اور یہی نماز جو میں نے دوسری نماز بیان کی نا، اس نے اللہ اکبر کہا تو جناب اس کی تکبیر نے ہلا دیا اسے، ایسی اللہ اکبر اس نے کہی، قرآت اس نے کی کمال کی، ایک ایک لفظ پہ غور، توجہ، لمبی قرآت، رکوع بڑا لمبا، تسبیحات کی کثرت، سبحان ربی العظیم کے ایک ایک معنی کے اوپر غور، اس کے بعد وہ سیدھا ہوا اور صرف اس نے سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پورا پڑھ دیا، سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا، سجدے سے اٹھنے کے بعد چپ نہیں بیٹھا، ربی اغفر لی، مستحب ہے پڑھنا، وہ بھی پڑھا، پھر اس نے سجدہ کیا، اتحیات پڑھی، دو منٹ کی نماز پچیس منٹ میں پڑھی اس نے. ٹھیک ہے، طریقت کے اعتبار سے کیسی ہے؟
بہترین،
بہت اچھی ہے نا. لیکن اس نے وضو نہیں کیا تھا،
اللہ نماز ہی نہ ہو اس کی.
ظاہری طریقت کے اعتبار سے جسے کہا جاتا ہے نا کہ توجہ، خشوع، خضوع، یہ وہ سب، ہر چیز اس نے جناب ہی کلیکٹڈ آل دا مینس، سب جمع کر دیا اس نے، وضو نہیں کیا تھا،
نماز ہی نہیں،
شریعت نہیں پائی گئی نا، تو طریقت بھی باطل ہے. تو یہ ہے معاملہ شریعت اور طریقت کا. شریعت ہے تو طریقت بھی معتبر ہے، شریعت نہیں تو طریقت بھی باطل ہے. طریقہ شریعت سے جدا نہیں ہے، طریقت شریعت ہی کا ایک زیادہ خوبصورت انداز ہے. یہ یوں کہہ لے کہ ایک شہر ہے، اس میں ایک درمیانے درجے کا ایریا، ایک پوش ایریا ہے، وہ پوش ایریا اس سے باہر نہیں ہے، ڈیفینس کراچی سے باہر نہیں ہے، اور دوسرے علاقے بھی کراچی ہے جن کا نام نہیں میں لیتا، وہ بھی کراچی ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے اس کے لوئر پارٹس ہیں، وہ اس کے اپر پارٹس ہیں، وہ اس کا امپورٹنٹ ایریا ہے، ذرا مہنگا ایریا ہے، یہ اس کے ذرا سستے ایریاز ہیں. لیکن کوئی پاگل یہ کہے گا کہ نہیں یار، چونکہ ڈیفینس بہت اچھا ہو گیا نا، لہذا وہ کراچی نہیں ہے. اسی طرح طریقت اور شریعت کا معاملہ ہے. طریقت کے اندر خشوع ہے، خضوع ہے، خوف ہے، بہت کچھ ہے. ایک آدمی خوف خدا سے اتنا روتا ہے رات کو بدکاری کرتا ہے، بتائیے اس کا یہ خوف معتبر ہے؟
نہیں.
خوف تو وہ ہے جو اسے گناہوں سے روک دے اور اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لے کے جائے. تو اب طریقت کے جتنے موضوعات ہیں, مراقبہ ہے اور فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ سارے کرتا رہے اور شریعت کی جو بیسکس ہیں وہ اس کی اگر خراب ہیں تو شریعت کے نہ ہونے سے اس کی طریقت بھی باطل ہو جاتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ ہم طریقت پہ عمل کرتے ہیں شریعت پہ نہیں کرتے, تو ان کو سمپل مشورہ یعنی ایک بطور طنز کے مشورہ عرض کرتا ہوں کہ بغیر وضو کے پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھے. اچھا سجدے دو کی جگہ چار کر لیں اور زیادہ یعنی کثرت ہو جائے گی. اچھا فجر کے وقت کے اندر سنت فجر اور فرائض فجر پڑھ سکتے ہیں, نفل نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ طریقت میں ڈوب کے 50 نفل پڑھ دے گناہ ہے. پڑھنا گناہ ہے. طلوع آفتاب, غروب آفتاب اور جب سورج بالکل درمیان میں ہوتا ہے نوافل پڑھنا مکروہ ہے. ایک آدمی طریقت میں ڈوب کے نفل پڑھے وہاں پر گناہگار ہوگا, جہنم کا مستحق ہو جائے گا. شریعت کو چھوڑا تو اب طریقت کسی کام کی نہیں. طریقت معتبر ہی وہ ہے جو شریعت کی بنیادوں پر کھڑی ہے.
کیا بات,
جہاں شریعت کی بنیاد نہیں وہاں طریقت نہیں چل سکتی. تو لہذا یہ کہنا کہ بغیر عمل کے اور بغیر شریعت کے کوئی شخص ولی بن جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اب یہ بات, ایک اور بات تھی کہ بھی شریعت تو تھی راستہ چلنے والوں کے لیے, جو بارگاہ الہی تک پہنچنا چاہتا ہے راستے میں ہے. تو شریعت کا مطلب راستہ ہوتا ہے, شریعت شاہراہ نا, شارع فیصل, شارع فیصل, شاہراہ فیصل, یہ شاہراہ اسی شارع کا ترجمہ ہے. تو شاہراہ کا مطلب بڑا کشادہ راستہ. اچھا اب شریعت پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شریعت تو راستہ تھا اور ہم پہنچ گئے, ہمیں ولایت کا مرتبہ مل گیا, اللہ کا قرب مل گیا, اب جب منزل پر پہنچ گئے تو اب راستے کو کیا کرنا. منزل تک پہنچ گئے تو راستے کو کیا کرنا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ طریقت کا بھی ترجمہ راستہ ہی ہے.
بہت اچھا,
اہدنا الصراط المستقیم, طریقت بھی راستہ ہی ہوتا ہے, طریق بھی راستے ہی کو بولتے ہیں. الطرق الی المدینہ, طریق المدینہ, شارع الی المدینہ. تو شریعت بھی راستہ ہے, طریقت بھی راستہ ہے. لہذا اگر منزل تک پہنچ کے یہ راستہ چھوڑنا تو پھر وہ بھی چھوڑ دو, پھر طریقت بھی چھوڑ دو. پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ جناب ہم شریعت کو چھوڑ دیں اب طریقت کے اوپر چل رہے, وہ بھی راستہ تھا, اب اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. تو یہ بات نہیں ہے. منزل ہماری کیا ہے؟ منزل ہے ایمان پر خاتمہ.
اللہ
اب اگر ایمان پر خاتمہ ہو چکا اب چھوڑ دو. اب تمہیں کوئی نہیں کہتا نماز پڑھو, قبر کے اندر تمہیں کوئی نہیں کہہ رہا نماز پڑھو اور روزے رکھو اور جناب حج ادا کرو اور زکات ادا کرو. لیکن جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا منزل نہیں ملی. کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کسی زمانے میں ولی تھا لیکن پھر اللہ کے عتاب کے زیر سایہ آیا اور اس کی ولایت سلب ہوگی, ختم ہو
گئی؟
یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے واقعات ہیں. یا بلعم بن باورہ کا واقعہ جو ہے جس کی طرف قرآن پاک کی آیت کے اندر اشارہ ہے وہ موجود ہے کہ ولی تھا, ولایت سلب ہو گئی اور کافر ہو کے مرا. تو اب یہ کہاں پہنچے تھے؟ یہ منزل تک نہیں پہنچے تھے. منزل تھی ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور پھر بندہ بارگاہ الہی تک پہنچا ہوا. تو لہذا یہ جو کہنا ہے کہ ہم منزل تک پہنچ گئے لہذا اب ہم نے راستے کو کیا کرنا, بھائی منزل تک تو کیا ایمان پہ خاتمہ, کیا تم مر چکے ہو؟
صحیح.
اگر تم مر چکے ہو اور ایمان پر مر چکے ہو تو پھر تم بول دو کہ ٹھیک ہے ہم اب راستہ چھوڑ دیتے اور اب ہم بھی مشورہ آپ کو یہی دیں گے کہ حضور اب راستہ چھوڑ دیں, اب اپنا ادھر زکات ادا کیجیے گا جا کے. لیکن جب تک آپ منزل تک پہنچے نہیں تو اس سے پہلے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے منزل کو پا لیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال ہوا. ان سے کسی نے کہا کہ حضور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شریعت تو ان کے لیے تھی جو پہنچے نہیں, ہم تو پہنچ گئے.
اللہ,
تو فرمایا کہ یہ ان کا کہنا درست ہے کہ وہ پہنچ گئے لیکن پہنچے کہاں؟
پہنچے گا.
فرمایا پہنچے جہنم میں.
اللہ اللہ,
پہنچے جہنم میں. لہذا شریعت کو چھوڑ کر کوئی اگر کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا پھر وہ اللہ تک نہیں پہنچا, پھر وہ جہنم تک پہنچا ہے. لہذا شریعت کو چھوڑ کر ولایت کے حصول کا کوئی راستہ نہیں.
کیا بات ہے, زبردست بات ارشاد فرمائی. اچھا تو حضرت یہ بعض لوگ جن کے تھوڑے بال بڑے ہوتے ہیں اور دو چار انگوٹیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے, تو وہ طریقت پر چل رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟
اس کے بارے میں بھی وہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو احکام ہیں, جو آپ کا طریقہ ہے, وہی طریقہ ولایت ہے. اب جس چیز کی آپ نے اجازت دی ہے اسے اختیار کرنا, جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑنا, یہ شریعت ہے, یہی طریقت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کے بارے میں جو ہے وہ منع فرمایا کہ اتنے لمبے بال مرد نہ رکھے کہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے، کندھوں سے نیچے بال جائیں گے عورتوں سے مشابہت ہے. اور حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے مردوں پر جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح انگوٹھیاں پہننا جو ہے، ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک نگینے والی، اس کی شریعت نے اجازت دی. اس سے زائد انگوٹھیاں پہننا بھی عورتوں سے مشابہت ہے، کیونکہ زیور زینت یہ کام جو ہے یہ عورتوں کا ہے. تو اب جو مرد عورتوں سے مشابہت کرتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. اب جس پر اللہ کی لعنت ہے تو طریقت اللہ کی لعنت کا نام نہیں ہے، طریقت تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف جانے والا راستہ ہے. تو کوئی راستہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے برخلاف ہے وہ آپ کو کبھی بھی اللہ تک نہیں لے جا سکتا. خانہ کعبہ ادھر اور بندہ ادھر کو چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا راستہ ہے براستہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک آدمی چل رہا ہے اپوزٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اتباع اور احکام کے برخلاف، وہ دوسری طرف بڑھتا جا رہا ہے، وہ قرب الہی کی طرف نہیں بڑھ رہا.
کیا بات! جلد یہ بتایا گیا کال آئی ہے، تو کال سنا دیجیے. جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یا کسی بھی ولی اپنے مرشد کے بارے میں بھی وہی الفاظ یوز کرتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں. اعلی حضرت کے اشعار میں یا مختلف اشعار میں لکھا جاتا ہے کہ تیرے سوا کس کا در پکڑیں، ہم تیرے سوا کس کے پاس جائیں، تو ہی ہمارا سہارا ہے، تجھ سے ہی ہم نے مانگنا ہے، یا غوث پاک ہماری مدد فرما. اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو ہم ایک ہی لفظ مختلف بزرگان دین کے بارے میں بولتے ہیں، تو ہم کس طرح اس میں ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح اس میں ہمیں پتا چلے گا کہ یہ لفظ صرف اس کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے یا یہ لفظ صرف اس کے لیے ہی بول سکتے ہیں؟ تو براہ کرم اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرا.
اس میں جواب یہ ہے کہ جن الفاظ کی تخصیص شریعت یا عرف سے کسی کے ساتھ ہو چکی ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا. شریعت کے اعتبار سے تخصیص، جیسے مثال کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ ہے، شریعت نے تخصیص کر دی. یا لفظ رسول جو ہے یہ رسولوں کے ساتھ ہی خاص ہے، لفظ نبی نبیوں کے ساتھ خاص ہے، ایسا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اچھا، اسی طرح عرف کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ خاص ہے، عرف کے اعتبار سے یہ ہے، بعض اوقات وہ عرف شرع بھی بن جاتا ہے، یعنی شریعت میں بھی وہی حکم ہو جاتا ہے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ اے اللہ ان پر درود اور رحمتیں بھیج. اب یہ درود بھی رحمت ہی ہے، تو ویسے تو ترجمہ وہی بنتا ہے کہ رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو، لیکن لفظ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاص ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یا نبیوں کے ساتھ یا فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو لہذا یہ کسی اور کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا. یہاں شریعت نے بھی یہ حکم دے دیا. اچھا، اولیاء کرام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے بھی جو لفظ خاص ہوں اور معروف ہوں وہ ان کے ساتھ، وہ کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے غوث سمدانی، قطب غوث سمدانی کا جو لفظ ہے، یا حضور غوث پاک یا حضور غوث اعظم، یہ ہمارے عرف کے اندر خاص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ، تو یہ نہیں چاہیے کہ اب یہ پھر ہر بندہ اپنے پیر کو یہی کہنا شروع کر دے. اچھا، لیکن وہ الفاظ کے جو عرفن بھی خاص نہیں ہیں، وہ اپنے لوگوں کو وہ بولتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کو وہ بولتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم اپنے پیر کو حضرت صاحب بولیں گے، دوسرا شخص اپنے پیر کو حضرت صاحب بولے گا. اچھا، یا ہم بولیں گے پیر صاحب نے فرمایا تھا، تو ہماری مراد ہوگی ہمارے پیر صاحب. دوسرا بندہ اپنے ماحول میں بولے گا جی پیر صاحب نے فرمایا، اس کی مراد اس کے پیر صاحب ہوں گے. یا بڑے حضرت نے فرمایا تھا، اب بڑے حضرت بہت سارے، کہ ایک صاحب سجادہ نشین بھی اگر بڑا ہو کے ایک بن جائے تو اب وہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے حضرت نے فرمایا، وہ دوسرا خانقاہ والا بھی بول رہا تھا بڑے حضرت نے فرمایا. تو ان الفاظ کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی، وہ ہر آدمی اپنے عرف اور ماحول کے اعتبار سے بولتا ہے. اچھا، اب یہاں تک اس کا تعلق ہے جو مثال انہوں نے دی تھی، یہ میں نے ایک دوسری صورت کا جواب دیا. اصل پوچھ یعنی یہ وہ ہے جس کے اوپر کلام ہوتا ہے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، ٹھیک، اور یا یہ ہے کہ اب غوث پاک سے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا غوث پاک آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. اچھا، اپنے پیر صاحب کو بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، پیر صاحب آپ کے سوا کوئی. جب یہ لفظ کہا جاتا ہے اس میں بہت ساری، اول تو بہت سارے لوگ جو جب یہ لفظ کہتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ یہی ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، ٹھیک، کیونکہ ہم نے آپ کی طرف توجہ کی. لیکن اگر کوئی صاحب علم آدمی ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بحیثیت ایک امتی کے آپ کے علاوہ کوئی نہیں.
صحیح.
تو اب وہ اپنی امتی ہونے کی حیثیت کو لے کر وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ بحیثیت امتی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تو ہم حضوری کے امتی ہیں. تو واقعی یہاں پر ایک حسر کی صورت موجود. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہتا ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے کے فاؤنڈر کے اعتبار سے, یعنی ہمارے سلسلے کی بنیاد کے اعتبار سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر قادری ہے تو قادری اپنے غوث پاک کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوتا ہے, چشتی ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کے سامنے عرض کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے سلسلے کی چونکہ نسبت ایک تعلق ہوتا ہے نا, ویسے تو ہم سب اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں لیکن چونکہ اپنے سلسلے کے ساتھ ایک بندے کی زیادہ وابستگی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے.
صحیح.
اب ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ حضور آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے, تو مراد یہ ہے کہ بھائی ہم تو آپ ہی کے سلسلے کے ہیں.
صحیح.
اور ہم نے آپ ہی کے سلسلے کو منتخب کیا ہے تو اب آپ ہی ہمارے سارے کچھ ہے, آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے. اب وہاں پر یہ والی بات چل رہی ہوتی ہے, اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں تو اس پیر سے بالفعل بیعت کی ہوئی ہوتی ہے.
کیا بات.
تو اس سے کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور ہم نے تو آپ ہی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اب آپ ہی نے سارا کچھ کرنا ہے, ہم کسی اور طرف نہیں جائیں گے. تو وہاں پر یہ والی نسبت موجود ہوتی ہے. تو پیچھے اس کی نسبتیں ہوتی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت امتی کے کہہ رہے ہوتے ہیں, غوث پاک سے بحیثیت سلسلہ کے کہہ رہے ہوتے ہیں, اپنے جو متصل پیر ہیں ان سے یہ آدمی اب بطور خاص اپنی جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیعت کی ہے اس کے اعتبار سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جملوں کے اندر کوئی ایسا تضاد نہیں ہوتا, اس کے پیچھے مفاہیم مختلف ہوتے ہیں اور ان کے اعتبار سے جملہ کہہ دیا جاتا ہے.
بہت اچھی حضرت, ماشاء اللہ. اچھا حضرت, عمل اور ولایت اس حوالے سے تو ہماری بات ہوئی, کیا ولی کا عالم ہونا بھی ضروری ہے؟ ایک یہ بھی جیسے کئی لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ کسی ولی نے ایک نظر ڈال کر ولی بنا دیا, تو وہاں علم کا حصول تو نہیں ہوتا ہے, تو مگر پھر آدمی ولی کیسے بن جاتا ہے؟
دیکھیں ولی کے لیے ہم نے یہ عرض کیا بھی جیسے بیان کیا کہ ولی وہ تو نہیں ہو سکتا جو نماز نہ پڑھے.
ٹھیک
ٹھیک. اور نماز سے مراد ہے وہ نماز کے جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہو.
صحیح.
اور قابل قبول نماز وہ ہوگی کہ جس میں فرائض پورے ہوں گے, واجبات پورے ہوں گے, سنتیں ادا کی جائیں گی, نماز توڑنے والی چیزوں سے بچا جائے گا, واجبات کو ترک نہیں کیا جائے گا, اور مکروہات تحریمیہ اور تنزیہیہ کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک اعلیٰ درجے کی نماز تو وہ ہے. اب ایسی نماز کون پڑھے گا؟ ایسی نماز وہی پڑھے گا جسے نماز کے مسائل آتے ہیں, جسے یہ نماز آتی ہے. تو اب جس بندے کو نماز کے فرض ہی نہیں پتا وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا, واجبات نہیں پتا وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا. تو لہذا عمل ضروری ہے کہ با عمل آدمی ہی ولی ہو سکتا ہے, اور با عمل بننے کے لیے علم ضروری ہوتا ہے. علم کے بغیر عمل نہیں ہوتا, عمل علم پر ہی بیس کرتا ہے. لہذا اتنا علم ولی کے لیے ضروری ہے کہ جس سے اس کے جو ضروری دینی کام ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو سکے.
سبحان.
اسی طرح ایک آدمی جو ہے اگر وہ ولی ہے اور وہ کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام کھا کے تو ولی نہیں بن سکتا.
صحیح.
بہت ضروری, یعنی ویسے ہی ضروری ہے لیکن ولی کے اعتبار سے اور زیادہ ایک مزید ایک محتاط والی صورت ہوتی ہے کہ بھائی وہ حرام تو حرام ہے, شبہ سے بھی بچتا ہو.
کیا بات.
اب شریعت میں کاروبار کی کون سی صورت حرام ہے, کون سی حلال ہے, کس صورت میں شبہ پایا جاتا ہے, کس سے بچنا چاہیے, ان سے وہ بچے گا تو ہی وہ حلال کمائے گا, حلال کھائے گا اور ولی بنے گا. حرام کھا کے بندہ ولی نہیں بن سکتا.
صحیح.
اب اگر کوئی ولی کاروبار کرتا ہے تو اس پر ضروری ہوگا کہ اسے کاروبار کے مسئلے آتے ہوں, کیونکہ مسئلے نہیں آئیں گے تو حلال حرام مکس کر دے گا, حلال حرام مکس کر دے گا تو حرام کھائے گا, حرام کھائے گا تو ولی نہیں بن سکتا. یہی معاملہ اس کی اگر وہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے, اجیر ہے, تو اسے اجارے کے مسئلے آنے چاہیے. تو لہذا ولی کے لیے شریعت کا جاننا, شرعی مسائل کا جاننا, علم دین کا ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر آدمی ولی نہیں بن سکتا. اب یہ بات, اور یہ بہت سارے اولیاء کرام کے اقوال سے بھی ثابت ہے, ایک جیسے ایک بزرگ کا فرمان ہے, مت تخذ اللہ ولی جاہلا, اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو ولی کبھی نہیں بنایا. ولی ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ جو صاحب علم ہوتا ہے. لیکن عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے یعنی عالم ہونے سے مراد, علم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مفتی صاحب ہوں یا وہ کوئی محدث ہوں اپنے زمانے کے, یا وہ بہت وسیع مطالعہ رکھتے ہوں, یہ علم مراد نہیں ہوتا. اس علم سے مراد ہوتا ہے وہ بنیادی علم جو اس کے ایمان کو بچا سکے اور جو اس کے عمل کو بچا سکے اور جو اسے گناہوں سے بچنے پر کفایت کر سکے, یہ اتنا علم مراد ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے دوسری صورت بیان کی کہ جیسے ایک ولی نے کسی کو سینے سے لگایا اور ولی بنا دیا, نظر ڈالی اور ولی بنا دیا, جیسے یہ واقعات بہت سارے ہوتے بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے بھی ایک صاحب کو سینے سے لگایا اور اسے معرفت کا علم عطا فرما دیا. پہلے اس کا علم سلب کر لیا جو اس کے بعد منطق فلسفے کا علم تھا, پھر اس کو علم عطا فرما دیا. اب جسے آپ نے سینے سے لگا کے ولی بنایا تو اسے علم بھی ساتھ عطا فرمایا. تو یوں جب کوئی ولی کسی عام آدمی کو اپنی نگاہ سے ولی بنا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نئے ولی بننے والے پر علوم منکشف فرما دیتا ہے, اس پر علوم کھول دیتا ہے جو اس کے بنیادی ضروری علم ہوتے ہیں وہ اسے سکھا دیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد معرفت کے ہیں, ان کا ہمیں بھی علی بے پتا, تو ہم اس کے بارے میں کیا کلام کریں گے. لیکن جو ضروری علم جو اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, جو اس کی عبادت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے, وہ اسے سارے کا سارا سکھا دیا جاتا ہے.
ایک اور کال ہے, جی کال چلا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب, میں ایک دن فیضان سنت سے درس دے رہا تھا. فیضان سنت آداب تام یا پیٹ کا قفل مدینہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ مجاہدات اور ان کے وہ فاقے, ان کا تذکرہ تھا. تو درس کے بعد مجھے صاحب کہنے لگے کہ حضور غوث اعظم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اتنے دن بھوکے رہے, انہوں نے اتنے دن کچھ نہیں کھایا پیا, بلکہ ان کی کرامات کا ذکر کیا کرو, یعنی ان کے فاقے ذکر کرنا یہ بے ادبی ہے ان کی شان میں. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں.
فاقوں کا تذکرہ کرنا, یعنی وہ جو پیٹ کے قفل مدینہ میں یہ باب ہے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجاہدات کیے, اس میں اتنے فاقے کیے, اتنی مشقتیں جھیلی, تو کیا فاقوں کا تذکرہ نہ کیا جائے, کرامتوں کا تذکرہ کیا جائے؟
اصل میں یہ تو کسی نے ایسے ہی سوال کر دیے, اس کا تو کوئی بنیاد نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں, سیرت کی کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فاقہ فرمانا مذکور ہے, اور ازواج مطہرات کا فاقے کرنا بھی مذکور ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فاقے کرنا بھی روایتوں میں موجود ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فاقہ بھی موجود ہے. ایون کی وجہ سے وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو سیدنا ابو بکر صدیق بھی باہر موجود تھے, آگے گئے تو عمر فاروق بھی موجود تھے. تو پوچھا کہ کیا ہوا باہر, اس وقت معمول سے ہٹ کر باہر آئے؟ تو عرض کی حضور بھوک کی وجہ سے باہر آئے, یعنی بھوک کے مارے بے قراری تھی تو گھر سے باہر آ گئے, اور آپ ہی کی طرف میری گویا توجہ تھی کہ سرکار کو چتا فرما دیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فاقے سے تھے, تو کسی انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے, اور ان کے گھر جا کے ان کی باندی نے جو ہے وہ بکری کو ذبح کیا, اور انہوں نے کھجور کا جو ہے شگوفہ گچھا جو ہے وہ بھی پیش کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تناول فرمایا. جب وہ صحابی حاضر بارگاہ ہوئے, یعنی بعد میں اپنے گھر پر آئے اور دیکھا تو اتنے خوش ہوئے, یعنی کہ سرکار علیہ السلام نے مجھے بتایا بھی نہیں, اور اتنا کرم فرمایا کہ اتنا خوش دلی کے ساتھ میں نے گھر سے خود ہی تناول فرما لیا, تو خوشی کے اندر اپنی باندی کو آزاد ہی کر دیا.
کیا بات ہے, کیا بات.
تو اب یہ فاقے کا تذکرہ موجود ہے. اس طرح اور بہت ساری روایتیں, یعنی اس کے اوپر کلام کریں گے تو بیسیوں کی تعداد, سینکڑوں کی تعداد میں مل جائیں گے. تو لہذا فاقے کا تذکرہ کرنا ایسا نہیں ہے, یہ تو ان کی عبادت کا تذکرہ ہے, یہ ان کی دنیا سے بے رغبتی کا تذکرہ ہے, یہ ان کے صبر کا بیان ہے. فاقہ کیا ہے؟ فاقے میں یا تو بندہ بولے ہائے مر گیا یار, کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر کے اندر, یا تو یہ ہے, اور یا یہ ہے کہ آدمی کسی کو پتا بھی نہ چلنے دے. اب یہ پتا بھی نہ چلنے دے, یہ صبر ہے. تو فاقے کا تذکرہ ان کے صبر کا تذکرہ ہے. اب اولیاء کرام کا اگر صبر نہیں بیان کریں گے تو کیا بیان کریں گے؟ تو ان کا صبر, شکر, یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو فاقوں کا تذکرہ ان کے صبر کا تذکرہ ہے, اور ان کا اس امتحان میں کامیاب ہونے کا تذکرہ ہے. تو اولیاء کرام بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے صبر اور امتحانات, اس کا تذکرہ تو قرآن پاک کے اندر وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ساتھ آزمایا, پھر ان کا آگ میں ڈالے جانا. آگ میں ڈالا جانا اس کے اندر کون سی ان کی کرامت کا بیان ہے؟ آگ میں ڈالا جانا اول تو ان کی آزمائش ہی ہے, بعد میں معجزہ ظاہر ہوا. پہلے تو آزمائش ہی چل رہی تھی, بعد میں معجزہ ظاہر ہوا. اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک کے اندر یہ کہ ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے, اور ہم تمہیں جو ہے وہ پھلوں کی, جانوں کی, مالوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے. تو لہذا اس طرح کی آزمائشوں کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمیں ان کی اتباع کے لیے ایک چیز مل جائے کہ دیکھیں انہوں نے صبر کیا تو ہمیں صبر کر, ان پر مشکل وقت آیا تو ہم پر مشکل وقت ہے, تو ہم نے بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے.
کیا بات, ماشاءاللہ. اچھا حضرت, بات ولیوں کی چل رہی تھی, تو کیا ولیوں کے درجات میں کچھ فرق کا بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ اور کیا ولایت کے اندر اقسام بھی ہیں، ولیوں کی کوئی قسمیں بھی ہیں؟
ولیوں کے درمیان درجات کا جو فرق ہے وہ تو ہے، کیونکہ درجات کا فرق تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے بلند ہے، تو اسی طرح ولیوں کے اندر بھی مرتبے کا فرق موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں تو ہمیں شریعت کے اعتبار سے پتہ چل گیا، جیسے میں پتہ ہے کہ سب سے اونچا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام. ٹھیک ہے، اچھا. اور یہ قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہے ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی، کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو درجہ بلندی ہم نے عطا فرما دی، تو یہ قرآن پاک میں موجود ہے. ولیوں کے اندر بھی اسی طرح درجات کا تفاوت فرق موجود ہے.
صحیح.
اب یہ کہ ولیوں میں ہم کیٹیگرائز کس طرح کریں گے کہ کس ولی کا کتنا مرتبہ ہے، اس میں یہ ہے کہ جن کے بارے میں امت کا اتفاق ہے یا اہل معرفت کا اتفاق ہے کہ یہ بلند پائے، یہ اکابرین اولیاء کرام میں سے ہیں، جن کے بارے میں یہ اتفاق ہے ان کو ہم اکابرین میں شمار کریں گے، جیسے سرکار غوث پاک، جیسے داتا صاحب، جیسے خواجہ غریب نواز ہیں، جیسے اور بہت سارے بزرگان دین ہیں. اور جن کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کس درجے کے ہیں، اس پر ہم سکوت کریں گے، کیونکہ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چھوٹے درجے کا ولی ہے. ولایت تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ، پتہ نہیں اس کا کیا مرتبہ ہے، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. تو چند مسلمہ جو ہستیاں ہیں جنہیں اکابرین میں شمار کیا جاتا ہے، انہیں ہم اکابرین کے طور پہ لیں گے، اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے اور ولایت ان کی معروف ہے، انہیں ہم ولی تو تسلیم کریں گے، لیکن ان کے مرتبے میں کوئی کمی ہم جو ہے نا وہ نہیں طے کریں گے کہ یہ اس مرتبے کا ولی ہے. باقی اولیاء کرام کے اندر مرتبوں میں جو فرق ہے، ان کے درجات، ویسے درجات بھی ان کے بیان کیے گئے، اقسام بھی بیان ہے. اولیاء کرام کی جو اقسام ہیں یہ بہت ساری ہیں، یعنی یہ اتنی ہیں کہ حقیقتاً ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں. اولیاء کرام نے بیان فرمائی ہیں، علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، لیکن یہ تو وہ ہیں کہ جو کسی کے سامنے ظاہر ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایسے، اللہ تعالیٰ کے وہ راز ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلع نہیں کرتا. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اس کیٹیگری کو ایک چیز پر مطلع کیا، دوسری کو اس پر بھی نہیں کیا ہو، ہے وہ ولی لیکن وہ اس صورت کو نہیں جانتا.
صحیح.
اور یہ ولی ہے، یہ اپنے والے شعبے کے اعتبار سے تو سب کو جانتا ہے، لیکن یہ اس سے آگے والے کو نہیں جانتا. تو ولیوں کے درمیان جو اسرار کی ایک دنیا ہے وہ ایسی ہے کہ جس کے اوپر ہم لوگ کلام نہیں کر سکتے. جو بڑے بڑے نمایاں نام ہیں اقسام کے جو ہمیں پتہ ہیں، جیسے غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اور نجبہ ہے، نقبہ ہے، تو یہ اقسام ہیں. تو اب یہ کس میں اس پر کلام تو کیا ہے علماء کرام نے، جیسے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمتہ اللہ علیہ، جامع کرامات اولیاء ان کی کتاب ہے اولیاء کرام کے بارے میں، اس کے شروع کے اندر بڑا خوبصورت انہوں نے بڑی اقسام بیان کی ہیں، تو وہ اقسام موجود ہیں. اور اسی طرح داتا صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر، اور مجدد الافسانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر بہت ساری جگہوں پر بہت سے مختلف انداز کے اندر بیان کیا ہے. اور اسی طرح امام ابو القاسم قشیری رحمتہ اللہ علیہ نے رسالہ قشیریہ میں، وہ ایک پورا ایک سیکوینس کے ساتھ وہ چلتا ہے، بہت سارے اس میں بیانات ہیں مختلف قسم کے. تو اولیاء کرام کی جو کتابیں ہیں اور تصوف کی جو کتابیں ہیں، ان میں ان کا تذکرہ مل جاتا ہے، لیکن ان کو پڑھ کے ہم حتمی فگر طے نہیں کر سکتے، ایک حتمی عدد نہیں طے کر سکتے کہ اولیاء کی یہ اقسام ہیں. اس سے بہت زیادہ اور بہت قسم کی ہو سکتی ہیں کہ جن کی ہمیں اصلاً جن تک نہ ہماری رسائی ہے نہ ہمیں ان کی پہچان.
سبحان اللہ. جی ایک کال آئی ہے، ٹھیک ہے، دے دیجیے کال، شامل کر لیں.
جی سر، جی میرا یہ سوال ہے کہ کیا عام آدمی ولی بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو اس کی کیا شرائط، پلیز اس کے اوپر تھوڑا کچھ بتائیں.
ہاں جی، یہ اس پر تقریباً بیان ہو چکا، مزید مختصر کچھ اگر فرمانا چاہیں.
ابھی تو آپ ہی فرما دیں. ولی بننے کا وہی ہے جو خلاصہ پہلے عرض کیا ہے کہ ولی بننا اپنے یوں اختیار میں نہیں ہے کہ ہم فلاں فلاں کام کریں گے تو ولی بن جائیں گے، لیکن نیک اعمال پر استقامت ہو، عقیدہ درست ہو، گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے، اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے اندر باہر جو ہے وہ ظاہر ہو، وہ نظر آئے اور وہ اس کے اندر موجود ہو، خوف خدا ہو، اللہ تعالیٰ کی خوف، اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ہو، قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، درود پاک سے محبت ہو، درود کی کثرت ہو، ذکر اللہ سے محبت ہو، ذکر اللہ کی کثرت ہو، خود گناہوں سے بچنے کا ذہن ہو، دوسرے کو بچانے کا ذہن ہو، نمازوں کی پابندی ہو، سنتوں کی ادائیگی ہو، نوافل کی کثرت ہو، جماعت سے نماز پڑھے، پہلی صف کے اندر تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ کرے گا، نیت اچھی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتا ہے اپنے انعام کے طور پر۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اگر پراپرلی جو دعوت اسلامی کا ہمارا مدنی ماحول ہے اس پر اگر واقعی حقیقی روح کے ساتھ کوئی عمل کرے تو یوں سمجھ لے کہ وہ اس راستے پر ہے جس راستے پر کبھی بھی کرم ہو سکتا ہے۔
سبحان اللہ۔ اور وہ میرے لیے سنت دامت برکات مرالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں یہ کہنے کو تو 72 ہیں اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں، تو اس کی تعداد کی زیادتی پر اپنا جائیے، یہ روزانہ کے صرف 50 ہیں، صرف 50 سوالات پر عمل کرنا ہے، مگر یہ جتنے مفتی صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی یہ سب چیزیں اس کے اندر یہ موجود ہیں، اور بڑے درجوں کے حساب سے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو امیر سنت کی وہ دعا بھی ملے گی کہ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل۔ تو آپ بھی ہمت کر کے مدنی انعامات کو حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی مدنی انعامات کا یہ رسالہ الحمدللہ موجود ہے، اس کو وہاں سے حاصل کریں، اس کا الحمدللہ سافٹ ویئر بھی ابھی یہ سمجھے کہ یہ سلسلہ ہو گیا، اس کی اپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں، تو آپ یہ بھر کر اس کو سبمٹ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بعید نہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی دعا ہمیں بھی لگ جائے گی اور اللہ عز و جل ہمیں بھی اپنا ولی بنا لے۔ اچھا ایک اور کال، جی بتائیں، جی ارشاد فرمائیں کال۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی صاحب یہ کہے کہ 1500 سال سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ نئی ایجاد بندش، یا وہ بندش کہے کہ شرعی طور پر بندش کا ثبوت نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ کال سلسلے سے تو ریلیٹ نہیں کرتی مگر یہ چلا دیے تو
بندش کا تعلق ولایت سے تو نہیں ہے،
جی
بندش کا تعلق تو عملیات کے ساتھ ہے،
ٹھیک
ہے، اور عملیات جو ہیں وہ جادو کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے اس کا ہونا یہ تو قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کی جیسے آیت مبارکہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اتارے تو وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے، تو وہاں پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ لوگ ان سے وہ جادو سیکھتے تھے کہ جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے اندر وہ جدائی پیدا کر دیں، محبت ہے لیکن وہ جدائی پیدا کر دیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ مراد یہ کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ کسی جادو یا عمل کی وجہ سے یہ قطعی طور پہ یہ شے ہو جائے گی بغیر اللہ کے اذن کے تو یہ تو باطل ہے، ٹھیک ہے۔ مشیت الہی، ارادہ الہیہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو مشیت الہی کے ساتھ جیسے کوئی آدمی کسی کے تھپڑ مارے تو اس کا اثر ہوتا ہے، یہ ایک ظاہری شے ہے اس کا اثر ہو جاتا ہے، اسی طرح باطنی چیزوں کا بھی اثرات ہیں۔ تو جادو جو ہے اس کے بارے میں تو ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ السحر حق، جادو حق ہے، حق سے مراد یہ ہے کہ جادو کا ثبوت ہے، جادو ہوتا ہے، قرآن پاک کے اندر ہی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو جادوگر آئے تھے ان کا جادو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینک کر ان کے اوپر جب اپنی وہ پھونک ماری تو وہ ساری رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر قرآن پاک کے وہ یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے انہیں یہ خیال ہوا کہ یہ سب حرکت کر رہی ہیں اور یہ بھاگ رہی ہیں، تو یہ جادو اور اس کا اثر ہونا یہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ تو لہذا یہ جس طرح ایک جادو ایک علم ہے تو جادو سے ملتے جلتے اور بھی علم ہوتے ہیں، تو اب جادو کے ذریعے کوئی بندش بھی کر سکتا ہے یا جادو سے ملتے جلتے علوم کے ذریعے کوئی کسی کے بندش بھی کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے،
ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور کال کرامت کے حوالے سے، جی ارشاد فرمائیے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کرامت کسی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
اچھا میرے پاس بھی حضرت یہ سوال ہے کہ کرامت کیا ہے اور کیا بغیر کرامت کے ولی ہو سکتا ہے، تو یہ اگر دونوں چیزیں ساتھ ہو جائیں۔
کرامت کسی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، یہ ان کا سوال تھا
جی.
اور دوسرا یہ تھا کہ کرامت کیا ہے اور کیا ولی کے لیے کرامت ضروری ہے
جی.
اسی طرح یہ میسج کے اندر بھی یہ سوال آیا ہوا، کرامت کیا ہوتی ہے، کرامت کی تعریف بیان فرما دیں. شہ روز لانڈی کراچی. کرامت کیا ہے؟ کرامت کا لفظی ترجمہ جب ہوتا ہے بزرگی.
ٹھیک.
ایک آدمی کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے ایک عمل کے ذریعے.
ٹھیک.
اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ایسا ہے کہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے ہو گیا.
صحیح.
اب اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ولی سے کسی ایسے فعل کا صادر ہونا یا اس سے ایسے فعل کا ظہور پذیر ہونا کہ جو اس کی فیور میں ہے اور وہ عادتاً ہوتا نہیں، اسے کرامت کہتے ہیں. کیونکہ بعض اب جیسے ان کا سوال تھا نا کہ کسی سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، تو اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. نبی سے ایسی خلاف عادت شے ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے. اچھا، نبی ہی سے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کا نام ارحاس ہوتا ہے.
صحیح.
اعلان نبوت کے بعد ہو تو وہ معجزہ ہوتی ہے.
صحیح.
اچھا، یہی صورت اگر کافر سے ظاہر ہو جائے، کافر بولے ابھی بارش ہوگی اور بارش ہو جائے،
ٹھیک
ہے. فاسق کوئی بولے، پرلے درجے کا فاسق بولے بارش ہوگی اور بارش ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے کسی فیل سے ہو جائے، اس کے جادو کے زور پہ ہو جائے، تو یہ استدراج ہے. استدراج کا مطلب ہوتا ہے ڈھیل ہے. یہ اللہ نے اس کو ڈھیل دیا کہ کر لو جو کرنا ہے، اب انجام اس کا جو ہوگا سو ہوگا، تو یہ اس کو ڈھیل دی، اسے استدراج کہتے ہیں. اچھا، یہ اگر عام مسلمان سے ظاہر ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سر میں بڑا شدید درد ہے، میں نے دعا کی یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، میں نے ادھر یوں کیا اور آپ کا سر درد درست ہو گیا، اسے کہتے ہیں معونت.
صحیح.
عام مسلمان سے ظاہر ہو تو اسے معونت کہتے ہیں. معونت کا مطلب ہے مدد، تائید، یہ اللہ کی طرف سے تائید ہو گئی، ٹھیک ہے نا، یہ عام مسلمان سے ظاہر. اور اگر ایسی ہی شے کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں.
سبحان.
تو کرامت یہ ہوئی کہ خلاف عادت شے جب کسی ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو ہر بندے سے نہیں، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلائے گی.
صحیح.
اور ہر کسی سے اگر مراد مسلمان، نیک مسلمان ہے، تو اسے پھر معونت کہا جائے گا. اور اگر مرضی کے برخلاف ظاہر ہو جائے کہ دعا کی کہ یا اللہ اس کا سر تندرست ہو جائے، اور وہ بندے کے سر میں اور درد ہو گئی، ٹھیک ہے، کہا یا اللہ اس کی آنکھ درست کر دی، دوسری بھی خراب ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ اسے احانت کہتے ہیں. کہ یہ بندے کی تذلیل ہے کہ دعا اس کے لیے کی تھی، دوسری بھی جاتی رہی. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی مسلمان کرے گا تو اس کے حق میں ہم یہ بات نہیں کہیں گے، یہ صالح مسلمان کہے گا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور اس میں اس کی حکمتیں ہوں گی، لیکن کافر کرے یا پرلے درجے کا فاسق جو اس طرح کی روب جھاڑتے پھرتا اور وہ کرے اور ایسا ہو جائے، تو یہ اس کی احانت کہ اس نے دعویٰ کیا تھا اور مارا گیا.
صحیح.
اچھا، اب یہ کہ کیا ولی کے لیے کرامت ضروری ہے؟ تو ولی کے لیے شریعت پر استقامت ضروری ہے. ولی کے لیے کرامت جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. شریعت پر استقامت ضروری ہے، یہ ہے اس، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ضروری ہے. شریعت پر استقامت ہے، اللہ کا قرب ہے، وہ ولی ہے. بعض اوقات ولی کو خود پتا نہیں ہوتا کہ وہ ولی ہے.
اللہ،
ولی کو یہ پتا ہونا ضروری نہیں کہ وہ ولی ہے. نبی کو علم ہونا ضروری ہے کہ وہ نبی ہے، کیونکہ اس پر تو لوگوں نے ایمان لانا ہے.
بالکل.
اس نے لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ مجھے اللہ کا نبی مانو، تو لہذا اسے معلوم ہونا ضروری ہے. لیکن ولی کو ہو سکتا ہے، ولی کو پتہ ہی قیامت کے دن چلے یا قبر میں جا کے پتا چلے کہ یہ اللہ کا ولی تھا.
اللہ،
ایک نیک آدمی تھا، صالح تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن کوئی ایسے آثار ظاہر نہیں ہوئے، کسی طریقے سے پتہ نہیں چلا. تو لہذا ولی کو خود اپنے ولی ہونے کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو کرامت اس کے بعد ہی ہوتی ہے. تو ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے. لہذا اگر کسی سے کوئی کرامت صادر نہ ہو لیکن ولایت کی تعریف اس پر پوری اترتی ہے، تو اسے ولی تسلیم کر لیا. میسجز جو ہے اگر ان کے جوابات دے دیں. حسنین رضا کراچی. کوئی شخص یہ دعا کرے کہ یا اللہ تمام مسلمانوں کو جنت میں ڈال دے اور سب کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دے، ایسی دعا مانگنا کیسا؟
یہ تو بڑا خطرناک.
ایسی دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ہے.
صحیح.
اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب کی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ سب کو معاف کر دے اور میرے اوپر اپنا غضب نازل کر دے. ایسی دعا کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں. اگر کسی سے منقول بھی ہو تو وہ کوئی خاص حالت ہو سکتی ہے، حالت جذب ہوتی ہے، کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کی بات ہو جاتی، لیکن کوئی ہوش و حواس کے اندر ایسی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کوئی اشار کی صورت نہیں ہے، یہ اشارے باطل ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اشارے باطل ہے. اچھا،
غوث پاک کے نام کی نیاز کرنے کا کیا ثواب ہے؟ غوث پاک کے نیاز کرنے کا جو ثواب ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ولی کی نیاز کریں، یہاں چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، یہ نیاز کرنا ان سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک، اور محبت کا اظہار ہے تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا، لہذا غوث پاک کی نیاز ہے تو امید ہے قیامت کے دن غوث پاک کے ساتھ ہی ہوں گے، انہی کے سائے کے اندر، تو یہ ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ نیاز کیا ہوتی ہے کہ ہم کچھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ تلاوت کرتے ہیں، کچھ ذکر اللہ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، یہ سارے کام عبادت ہیں، تو یہ عبادتیں کی جاتی ہیں تو یہ عبادتیں بذات خود اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہیں.
صحیح.
اس کے ساتھ کیا ہر ماہ گیارہویں کی فاتحہ کر سکتے ہیں؟ ہر مہینے گیارہویں شریف کی فاتحہ کر سکتے ہیں، اور یہ کرنا بہت ہی بھلائی کا ذریعہ، بہت خیر و خوبی کا ذریعہ. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اسے بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ ہر مہینے کی گیارہویں شریف کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشحال رکھے گا اور اسے آفتوں سے محفوظ رکھے گا. اولیاء کرام کا جو نام لیتا رہتا ہے تو اولیاء کرام کا فیض جو ہے اس کو ملتا ہی رہتا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہر گیارہویں کوئی ضروری نہیں ہوتا، بارہویں، تیرہویں، چودہویں، دسویں، نویں، چھٹی، ساتویں، کسی بھی دن کر لے تو نیاز ہو جاتی.
ٹھیک ہے.
گیارہویں کی فاتحہ کس چیز پر دلوانا افضل ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت اوپر عرض کر دی ہے، اور فاتحہ کس چیز پر دلوائی جائے؟ جو توفیق ہے وہ دلوا دی جائے. اعلی حضرت علی رحمہ نے یہ فرمایا کہ کسی ایسی چیز پر دلوانا زیادہ بہتر ہے کہ جس کا کوئی بھی حصہ ضائع نہ ہو.
کیا بات،
ضائع نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ زردہ چاول ہیں.
صحیح ہے.
ٹھیک ہے. یعنی اور چیزوں میں ہے کہ کچھ چیزیں اس کی پھینک دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں، جیسے پھل ہے، اب پھل کھائیں گے تو چھلکا اس کا پھینک دیتے ہیں، جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے اس کے اندر بھی. لیکن بہت اعلیٰ یہ ہے کہ وہ چیزوں کے جس کا ایک ایک چیز بندہ جو ہے نا وہ کھاتا ہے، تو جیسے کھیر ہے، تو کھیر ہے تو وہ پوری کھائی جاتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا چھلکا اتار کے پھینکنا ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں پر زیادہ بہتر. ولایت اور کرامت کے موضوع پر مکتبۃ المدینہ کی کوئی کتاب ہے، اس کا نام بتا دیں. اصلاح اعمال کے شروع کے اندر بھی اس کا بڑا خوبصورت تذکرہ موجود ہے، اس میں بھی ولایت اور اس کے بارے میں اور بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، میں نے یعنی بذات خود میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے. امیر اہل سنت کے جو رسائل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اعلی حضرت کی شان میں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، اچھا اسی طرح شان عثمان غنی، کرامات عثمان غنی، اس کے اندر بھی ولایت اور کرامت کا بیان موجود ہے. تو یوں کافی ساری کتابیں ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک درجن سے بھی زیادہ کتابیں ہیں.
جی جی.
تو میرے خیال مکتبۃ المدینہ پر معلوم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل معلومات مل جائے گی. لیکن جو خلفاء راشدین کے بارے میں، خلفاء راشدین کے بارے میں جو کتابیں مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی ہیں، ان میں یہ سارا ماشاءاللہ میٹیریل موجود ہے. شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دو جلدوں میں ہے، جس میں بہت بڑا ایک چیپٹر ہے کرامت کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کے اندر بھی بہت سارا موجود ہے. کرامات عثمان غنی تو ویسے ہی موجود ہے، اسی طرح کرامات امام حسین،
جی
وہ بھی کتاب موجود ہے، تو ان میں انشاءاللہ مل جائے گا
انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ آج ہمارا مکمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس شعر پر اپنا یہ سمجھے کہ سلسلہ ختم کرتا ہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ملی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. ملی اسلام کی آنکھیں، ہوا سارا جہاں روشن. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. عرب کے چاند صدقے، کیا ہی کہنا تیری طلعت کا.